بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس ياري رسالة كشرح في درس جاريه. آج کے درس میں نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، القرآن محکم و متشابہ. قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، محکم آیات ہیں اور متشابہ آیات ہیں. یہ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان کو بیان کرنے میں حکمت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت سے میں بات شروع کرتا ہوں، باقی تفسیر شیخ صاحب نے خود بیان کی ہے. اصول تفسیر کا یہ باب بڑا عظیم باب ہے. جس نے بھی اس باب کو سمجھا ہے اسے اللہ تعالی نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور علم کے بلند مراتب پر فائز ہوا، اور یہ باب جو ہے نشانی ہے ان علماء کی جن کو کہا جاتا ہے الراسخون فی العلم، جن کے قدم ثابت ہیں علم میں. دوسری بات یہ ہے، اس باب کی جو دوسری اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ امت میں اکثر اختلاف، خاص طور پر عقیدے کے مسائل میں، اس باب میں غلطی کی وجہ سے ہوا. اور جس نے صحابہ کرام اور تابعین و سلف صالحین کے راستے کو اپنایا اس نے کامیابی اور فلاح پائی، اور پوری امت میں صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین و سلف صالحین سے بہتر کوئی بھی راسخ علم نہیں ہے. اگر امت میں علماء راسخ علم ہے تو وہ صحابہ کرام اور سلف صالحین سے بہتر کبھی بھی نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا ان آیات کے متعلق کیا فیصلہ تھا، کیسے ان لوگوں نے آیات کو سمجھا ہے، اور اس کی تفصیل کیسے بیان کی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا فرماتے ہیں، القرآن محکم متشابہ، یتنوع القرآن الکریم باعتبار الاحکام والتشابہ الى ثلاثة انواع. قرآن مجید احکام اور تشابہ کے اعتبار سے تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. النوع الاول، پہلے قسم، الاحکام العام، عام احکام، الذي وصف به القرآن كله، اس عام احکام سے پورے قرآن مجید کو موصوف کیا گیا ہے. جزاك الله. مثل قوله تعالى، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم من خبیر، سورة ہود آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم اور خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں. وقوله تعالى، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں، دانائی حکمت کی کتاب کی آیات ہیں۔ وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ سورة الزخرف آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اچھا، یہ آیات ہیں، ان سب آیات میں ایک چیز یکساں ہے، کیا ہے؟ ایک لفظ، حکیم۔ بارک اللہ فیک، احکمت آیاتہ حکیم خبیر، الکتاب تلک آیات الکتاب الحکیم، اور لعلی حکیم۔ تو یہاں پر یہ جو احکام ہے جس کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے، اس احکام کا معنی کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے پہلے دلائل بیان کیے ہیں، پھر معنی کو بیان کیا ہے، تاکہ طالب علم پہلے دلیل سمجھے پھر معنی کو سمجھے۔ تو دلیل کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسائل کو جانتے ہیں اور ان مسائل کے دلائل کم جانتے ہیں، تو پہلے دلیل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا فرماتے ہو، ومعنى هذا الاحکام الاتقان والجودة في الفاظه ومعانيه، اس احکام کا معنی یہ ہے کہ اپنے الفاظ اور معانی میں محکم ہے، یعنی پرفیکٹ ہے، کامل ہے۔ ومعنى هذا الاحکام الاتقان والجودة، اتقان پرفیکشن کو کہتے ہیں، کمال کو کہتے ہیں، والجودة ایکسیلنس، ایکسیلنسی کو، یعنی اس میں کمال کی انتہا ہے، عظمت کی انتہا ہے، پرفیکشن کی انتہا ہے، اس جیسی کوئی بھی کامل کتاب نہیں ہے۔ لفظ اور معنی کے اعتبار سے یاد رکھیں، یہ پرفیکشن جو ہے لفظ اور معنی، صرف معنی نہیں ہے، صرف لفظ نہیں، یعنی اس جیسے لفظ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے اور ان الفاظ کے معانی مراد جو ہیں وہ آپ کو کسی اور کتاب میں ملیں گے نہیں۔ اچھا، فہو فی غایت الفصاحۃ والبلاغہ، تو یہ جو قرآن ہے یہ اعلی درجے کی فصاحت اور بلاغت کا ساز و سامان ہے۔ اس کے اندر جو فصاحت بلاغت بیان کی گئی ہے آپ کو عربی کی کسی کتاب میں ملے گی نہیں۔ تو یہ احکام جو ہے کس اعتبار سے پرفیکٹ ہے اور ایکسیلنٹ ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، اخبارہ کلھا صدق نافع، اللہ اکبر، اس کی خبریں جو ہیں ساری کی ساری سچی ہیں، نمبر ایک، نمبر نفع بخش بھی ہیں۔ دیکھیں، ہر سچی خبر نفع بخش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ دیکھیں الفاظ، دیکھیں شیخ صاحب کے، نمبر خبریں جو ہیں سچی ہیں، اور ہر خبر میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا بس۔ اچھا، الف لام میم، کیا فائدہ ہے اس میں؟ جی، عربوں کو عاجز کرنے کے لیے، جو سینے تان کے چلتے تھے اور کہتے تھے تم لوگ عجم ہو، ڈف اینڈ ڈم ہو، گونگے ہو، بیرو ہمارے سامنے، ہم عرب ہیں، ہم جیسا کوئی بھی نہیں زبان کے اعتبار سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، دیکھیں حکمت، دیکھیں ذرا تدبر کرنا قرآن مجید کی بات، تدبر میں ایک زبان الفاظوں کی بات کریں گے، تدبر قرآن کے درس میں انشاءاللہ۔ تو جہاں پر الف لام میم، الف لام را، یہ حروف مقطع، نون، قاف، صاد، اس کے بعد ذکر کی چیز کا ہوتا ہے؟ غور کریں، قرآن مجید کا ہوتا ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ انہیں حروف سے بنا ہوا ہے، یعنی انہیں حروف سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ بنا ہوئے لفظ غلط ہے، میں واپس لیتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ بنا ہوا سے یہ سمجھتے کہ مخلوق ہے، وہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ انہیں عربی حروف سے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جو بھی خبریں ہیں، دیکھو غور کر کتاب، دنیا کی کتابیں دیکھیں ایک طرف، اور اس عظیم کتاب کو بھی دیکھیں. یہ جو ابھی پرفیکشن کی ہم باتیں کر رہے ہیں احکام کی، اب تھوڑا سا کمپیئر تو کریں دنیا کی کوئی ایک ایسی کتاب جس میں یہ معنی پائے جائیں. دیکھیں خبریں ساری کی ساری سچی اور نفع بخش ہیں. تو یہ نمبر ایک ایسے کر لیں، لیس فیہا کذب، ان میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں. مخالفین نے بڑی کوشش کی ہے کہ ایک آیت جھوٹی ثابت کرے. ذرا غور کریں، 1400 سال ایک کتاب کو گزر گئے، 1400 سال، اور ٹیکنالوجی کافروں کے پاس، ہمارے دشمنوں کے پاس ہے، جو قرآن کے دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ایک آیت کو جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی وہ آج کے دور میں جھوٹا ثابت کرے. اس سے بڑھ کر کوئی پرفیکشن ہے تو جھوٹا ثابت نہ کر سکے. دوسری کوشش کی، جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، ہیں تو سارے سچ لیکن کانٹرڈکشن تو ہوگی. تو شیخ صاحب نے فرمایا ہے ولا تناقض، تناقض نہیں اس کتاب میں. 6666 آیات پر مشتمل ایک کتاب، اور دو لفظوں میں ٹکراؤ نہیں، سوائے خالق ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے کلام کے کسی اور مخلوق کے کلام ہو سکتی ہے؟ دنیا کے بڑے دانشوں نے کتاب لکھی ہے، کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی لفظ میں ٹکراؤ نظر آ ہی جاتا ہے. کیونکہ انسان جب کچھ لکھتا ہے تو ایک دن میں نہیں لکھتا، کتابیں لکھنے والے جو ہیں عام طور پہ کئی دن لگ جاتے ہیں، تو انسان بھول جاتا ہے پھر اس نے کیا لکھا ہے. بعض اوقات بعض لفظوں میں ٹکراؤ پیدا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس عظیم کتاب میں 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، ان میں کبھی بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. پھر ولا لغون لا خیر فیہ، لغو جانتے ہیں، کوئی بھی ایسا لفظ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ہم باتوں میں کتنی باتیں کر جاتے ہیں جس میں آدھی باتیں کو فائدہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں، اچھا کتابیں دیکھیں آپ، یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں بعض ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں اس کتاب میں کہ یہ مخلوق نے لکھی ہے اگرچہ بڑے عالم ہیں ہمارے، بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن مجید میں آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا جس کی ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ یاد رکھیں. کوئی بھی سورت اٹھا کے، کوئی بھی ایک آیت اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں، ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ لفظ زیادہ ہے، یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لفظ اس آیت میں ہونا چاہیے تھا، اس آیت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. سوال میں پیدا ہوتا. اچھا ولا لغو لا خیر فیہ، لغو ویسے خیر نہیں ہے، کہ بعض لغو میں خیر ہوتا ہے، بعض لغو باتوں میں چھپی نصیحت تو ہوتی ہے نا، بات تو کر لیے لیکن اس موقع پر یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا خیر تو ہو سکتا ہے بعد میں کبھی کوئی کام ہے. قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں، جو بات ہوتی ہے اسی وقت کے لیے ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے، اور اس میں لغو کسی صورت میں بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ تو تھی خبر، یہ سب خبر کے بارے میں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات یا تو اخبار ہیں یا احکام ہیں، خبریں تو اس طریقے کی ہیں. اچھا تو احکام کیسے ہیں قرآن مجید کے؟ وہ احکامہ کلھا عدل، جو بھی فیصلہ قرآن مجید میں انصاف اور عدل کی بنیاد پر ہے. آپ کو ظلم کسی بھی ایک فیصلے میں بھی نہیں ملے گا. قرآن مجید میں بات صرف مسلمانوں کو مومنوں کو نہیں ہوئی، مومنوں کو بھی ہوئی ہے، منافقین کی بھی ہوئی ہے، کافروں کی بھی ہوئی ہے، مشرکوں کی بھی ہوئی ہے، جانوروں کی بھی ہوئی ہے، جمادات بھی ہوئی ہے، سورج اور چاند کی بات ہوئی ہے کہ نہیں، تاروں کی بات بھی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیں سب جو ہے ایک ہی سانچے میں ہے، انصاف کے سانچے میں، عدل. کہیں پر بھی آپ کو ظلم نظر نہیں آئے گا سبحان اللہ. وحکمہ لیس فیہ جور، اس میں کوئی جور، کوئی ناانصافی نہیں. ولا تعارض، اور ٹکراؤ نہیں، کنٹرڈکشن نہیں. ولا حکم سفیہ، کوئی بھی ایسی بات نہیں جس میں کوئی بے عقلی کی یا بے وقوفی کی بات ہو. یہ جو باتیں جو میں نے کی ہیں ان کو کہتے الغایات الحمیدہ، جو کو اچھے مقاصد بھی کہے جاتے ہیں. یہ قرآن کے اندر موجود ہیں، بس کسی اور کتاب میں نہیں. تو قرآن مجید احکام اور تشابہ کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں؟ قرآن مجید کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، سارے کے سارے محکم ہیں پرفیکشن اور ایکسیلنسی کے اعتبار سے. پورے کا پورا قرآن مجید سورت فاتحہ سے لے کے سورت ناس تک پرفیکٹ اور کامل ہے. اس کے اندر یہ سارے معانی ہیں، اخبار کیسے ہیں، احکام کیسے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک. اسے کہتے ہیں الاحکام العام، کامل ہے عام طور پہ. النوع الثانی التشابه العام، عام تشابہ، یعنی پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ متشابہ ہے. جیسا فرماتے ہیں التشابہ العام الذي وصف به القرآن كله، عام تشابہ جس سے قرآن مجید، سارے قرآن مجید کو موصوف کیا گیا. مثل قوله تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. سورة الزمر آیت نمبر 23. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحديث، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا سب سے اچھی حدیث، سب سے اچھی کلام. قرآن مجید کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، یہ آیت اس کی دلیل ہے. کتاباً، جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو سب سے اچھی ہے، جو احسن حدیث ہے. یہ حدیث کیسی ہے؟ کتاب ہے. کتاباً کیسی کتاب ہے؟ متشابہاً، یعنی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں. کس اعتبار سے ملتی جلتی ہیں؟ ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں. متشابہن مثانیہ، دہرائی جاتی ہیں. جب بار بار آپ ایک اچھی چیز سنتے ہیں جو احسن الکلام ہے، احسن الحدیث ہے، اور بار بار اور ایک جیسی ہیں پرفیکشن میں، اور بار بار آپ اس میں بیان کی جاتی ہیں، میرے پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، پتھر پہ بھی اثر کرتا ہے. انسان کا کیا حالت ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا ڈر پہلے ہے. جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہو تو سنتے قرآن مجید کیا فرق پڑتا ہے ان کو. لیکن جن کے دل نرم ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تو اس دل کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. جو ہی یہ آیتیں بار بار سنتے ہیں بے ساختہ ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر محسوس کیا رونگٹے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایک ایسا احساس ہے جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیسی حالت ہوتی ہے؟ ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے. اس حالت میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہوتی ہے. اس وقت اگر کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے تو اسے اپنانے کا دل کرتا ہے، اگر کوئی طاقتور چیز سامنے آ جائے تو اسے اس کے قریب جانے کو دل کرتا ہے. خوف کی حالت ہے نا. تو دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، جسم کا کیا حال ہے؟ رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، جب یہ ان کی حالت ہوتی ہے پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، جسم پہ رونگٹے کھڑے ہوئے. کب؟ جب قرآن مجید بار بار سنا جا رہا ہے، جس کی ایک جیسی آیات ہیں. اب ایک جیسی کیسی ہم اگر اس سے خود بیان کرتے ہیں، میں پہلے نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کو اگر اس معنی سے آپ تولیں گے، دیکھیں گے کتنا مزہ آتا ہے. دل میں ڈر، جسم کے روٹے کھڑے ہوئے، ثم ترین جلودہم، جسم میں تھوڑا سا پسینہ آتا ہے، تھوڑا سا جلد نرم ہو جاتی ہے روٹے کھڑے ہونے کے بعد. جب یہ حالت ختم ہو جاتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بالکل نرمی سی، عجیب سی حالت محسوس ہوتی ہے. ترین جلودہم، جب یہ چمڑی جو ہے جسم کے چمڑی جو ہے جب یہ نرم ہوئی تو دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کوئی اور راستہ ملتے نہیں ہے. اس لیے بے ساختہ بعض لوگوں سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ. یہ سورہ زمرہ قدر 23 تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وما انا هذا التشابه، اس تشابہ کا معنی یہ ہے، ان القرآن کلہ یشبہ بعضہ بعضا، کہ پورا قرآن مجید ایک دوسرے سے مشابہت کرتا ہے، ایک جیسا ہے. کس چیز میں؟ فی الکمال والجود، پھر وہی بات، کمال میں، پرفیکشن میں، ایکسیلنسی میں. اب سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین، اور سورۃ ناس کی آخری آیت پڑھیں، کون سی ہے؟ من الجنۃ والناس. یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، لیکن دونوں میں کمال ہی کمال ہے. جب تدبر قرآن کے درس انشاءاللہ اس کے بارے آئے گی الفاظوں کی، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ اتنی پیارے الفاظ ہیں، دل کو ہلا دینے والے، اور ہم پر اثر نہیں کرتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ ہم پہ اثر نہیں ہوتا. تو یہ جو متشابہ ہے، جیسا فرماتے ہیں، کس چیز میں ایک جیسا ہے، یکسانیت ہے؟ فی الکمال والجودۃ والغایات الحمیدہ، وہی جو ابھی میں نے بیان کی ہے ساری، سچ ہے. اب مثال دیکھیں متشابہ کی، میں کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں شیخ بات پوری کر لوں، پھر مثال دیتا ہوں تشابہ کی تاکہ بات آسان ہو جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورۃ النساء نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہ یہ لوگ قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے، اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیروں کو نظر آتا. اختلاف نہیں، اختلاف کثیر. قرآن مجید کی آیات میں جو ایک جیسی ہیں، جو ایک موضوع کی ہیں، اس میں بھی اختلاف نہیں. اب سمجھے متشابہ کی، کہ ایک ہی موضوع کی آیات بار بار جس کا ذکر ہوتا ہے. قرآن مجید میں جنت کی خبر، آپ جب جنت کی آیات پڑھتے ہیں، کسی آیت میں جنت کا کھانا ہے، کسی آیت میں جنت کا پینا ہے، کسی آیت میں جنت کی حوریں ہیں، کسی آیت میں جنت کے باغات ہیں، کسی آیت میں جنت کی نہریں ہیں، تو اور دور دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت ذکر ایک صورت میں نہیں، صورت جنت کا نام آپ کو کوئی صورت نہیں ملے گی کہ ایک صورت میں آپ کے لیے بس، یہ نہیں، بار بار ذکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل کیونکہ اللہ سے ڈروا ہوتا ہے، روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلد نرم ہوتی ہے، اور دل نرم ہوتا ہے، اللہ کا ذکر مضبوطی سے ہوتا ہے. جہنم کی آیت دیکھیں، آیت الوعید جو ہے، جہنم کا ذکر جہاں پر بھی ہوا پرفیکشن کے ساتھ ہوا. جب ڈرانے کی بات آئے تو قرآن مجید کی آیات سے کوئی بھی آپ بڑھ کر، آپ کو دوسرے آدمی نہیں جس میں جو انسان کو ڈرا سکتی ہے، کہ جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب ہے نہیں دنیا میں، آخرت میں. قصص الانبیاء دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ 70 سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا قرآن مجید میں. کہیں پہ ٹکراؤ نظر آیا آپ کو؟ کہیں پہ ایسے دیکھیں, اب یہ پوری زندگی کا ثانیہ ہے, پورا ایک بایوگرافی ہے ایک انسان کی, بچپن سے لے بلکہ پیدائش سے پہلے کی خبر ہے اور آخر تک جن ادوار سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں وہ ان ادوار کا ذکر کیا گیا ہے. پیدائش کا مرحلہ ہے, دودھ پینے کا مرحلہ ہے, والدہ سے جدائی کا مرحلہ ہے, فرعون کے گھر میں رہنے کا مرحلہ ہے, پھر فرعون سے نکل گھر محل سے نکلنے کا مرحلہ ہے, پھر صحرا میں اکیلے جانے کا مرحلہ ہے, پھر شادی کا مرحلہ ہے, اس کے بعد پھر اپنے اہل عیال کو واپس لے آنے کا مرحلہ ہے, پھر فرعون سے ٹکرانے کا مرحلہ ہے, پھر اس کے بعد فرعون سے نجات کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, پھر بنی اسرائیل کے ساتھ کیسے رہے ہیں. یہ جتنی مراحل بھی ہیں, آپ کو قرآن مجید جب بھی آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا اور بار بار آپ کے سامنے آئے گا, ایک نئے معنی آپ کو ضرور ملے گا. 70 مرتبہ آیا, ہر مرتبہ میں ایک نئے معنی ملتا ہے, تو اب جب قصے کو آخر شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں تو 70 نئے معنی آپ کو ملتے ہیں. سبحان اللہ, سورت یوسف دیکھ لیں آپ, یوسف علیہ السلام کا ذکر ایک سورت میں ہوا ہے. اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قصہ ایسا ہے, جب ابتدا ہوئی تو اس کی انتہا کا جلدی دل چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل اس طریقے سے کر دیا ہے. اور یہ صحابہ کرام کے اپنے جمان پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قصے بھی ہمیں سنائے, تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف نازل فرمائے. اس سے اچھا قصہ آپ کو ملے گا نہیں. سورۃ یوسف, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں چھوٹا سا طالب علم, میں نے جب بھی پڑھی واللہ مجھے ایک نیا معنی ملا ہے. یہودیوں کے حالات, بنی اسرائیل کے حالات, ایسے معانی واللہ ملتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے, قرآن اس لیے کہا جاتا ہے, بار بار پڑھا جاتا ہے پھر بھی پڑھنے کو دل کرتا ہے. آپ جنہیں کوئی کتاب پڑھ لیں, دو دفعہ کے بعد دل نہیں کرتا پڑھنے کو. اور جن لوگوں کو سپنے آتے بےچارے پریشان ہوتے, دوبارہ وہی کتاب پڑھنی پڑے گی, دیکھ کے دل خراب ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن مجید بار بار دل کرتا ہے پڑھنے کو, بار بار. دیکھیں اگر کہ ہمیں عربی آتی بھی نہیں, جس کو عربی نہیں آتی, معنی نہیں آتا, اس کا دل بھی کرتا ہے بار بار پڑھنے کو. وہ جس کو معنی کی سمجھ ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تشابہ ہے, ٹھیک ہے, پرفیکشن کے اعتبار سے پورے کا پورا قرآن مجید جہاں پر جس موضوع کا ذکر ہے, توحید کا ہے, شرک کا ہے, جنت کا ہے, دوزخ کا ہے, آخرت کا ہے, تقدیر کا ہے, جتنے بھی موضوعات ہیں قرآن مجید کے, سارے کے سارے ایک جیسے ہیں, بار بار ان کو دہرایا جاتا ہے, اور سارے کے سارے کامل ہیں, پرفیکٹ ہیں اور ایکسیلنٹ ہیں. تیسری قسم جو ہے وہ سب سے اہم اور سب سے خطرناک مرحلہ ہے, جس کے بعد میں نے درس کے آغاز میں کی ہے, الراسخون فی العلم, اور اس قرآن مجید کے علم اور اصول تفسیر کے جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے جس کا بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں میں. اور میں گزارش کرتا ہوں حاضر و سامعین سے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ, کیونکہ جب اس معاملے میں غلطی ہوئی اور ان لوگوں سے جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, تو آج امت میں انتشار نظر آیا ہے. میں انشاءاللہ مثالیں دوں گا, کچھ ایسا میں خود بیان کیا یہاں پہ, اور کچھ میں زیادہ مثالیں دوں گا انشاءاللہ, تاکہ طالب علم جو ہے ان آیات کو اور ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں, تاکہ غلطی کی گنجائش نہ ہو. آپ کو انشاءاللہ کہ ایسا قاعدہ دوں گا, ایک ترازو دوں گا, آپ جب بھی اس ترازو کو استعمال کریں گے انشاءاللہ, تو آپ کے سامنے محکم متشابہ الگ ہو جائے گا اور حق اور باطل بالکل نمایاں ہو جائے گا. تیسری قسم سے ایسا فرماتے ہیں, الاحکام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه, بعض خاص احکام اور بعض خاص تشابہ, جنہیں صرف وہی لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں جن اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور پختہ علم عطا فرمایا ہے. مثل قول تعالیٰ, یہ ہمیشہ سب مثل مثل بیان کر رہے ہیں, حقیقت یہ دلیل ہے, ہر اس بات میں یہ سب بیان کر رہے ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن مجید میں خاص احکام اور خاص تشابہ ہے. ابھی تو ہم نے عام کی بات کی تھی نا, عام محکم ہے اور عام متشابہ ہے، اس کی سمجھ آ گئی. لیکن بعض محکم بعض متشابہ، یعنی بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں ایک ہی موضوع پہ، اس کا کیا معنی ہے؟ سمجھے ذرا. شیسا فرماتے ہیں مثل قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، هو الذي انزل عليك الكتاب، اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر کتاب نازل فرمائی، منہ اپنی طرف سے. اچھا، هو الذي انزل عليك الكتاب، منہ کتاب میں سے، مطلب کتاب میں سے، منہ اس کتاب میں سے، آیات محکمات، بعض ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں. کیسی آیات ہیں یہ؟ ہن ام الکتاب، یہ آیتیں جو ہیں یہ ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات، اور بعض آیتیں متشابہ آیات ہیں. ام الکتاب یعنی کتاب قرآن مجید کی بنیاد ہے، اور ام کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بچہ جب روتا ہے پریشان ہوتا ہے کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اپنی ماں کی طرف. ام الشیء مرجعہ، یہ چیز کی ماں یعنی اس کی مرجع، واپسی. تو قرآن کی مجید کی جو محکم آیات ہیں انہی آیات کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے، اور واپس لوٹتے ہیں علماء جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں. اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فم الذین فی قلوبہم زیغ، بس جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، مرض ہے دل کے اندر، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ قرآن مجید ان آیات کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہیں. اب یہ تشابہ وہ نہیں جو ابھی ذکر کیا، جس کا شیخ صاحب ابھی معنی کے بیان کریں گے، پہلے دلیل ہے پھر معنی ہے. فیتبعون ما تشابہ منہ، کیوں؟ دل میں مرض ہے، متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء التأویل، فتنہ چاہتے ہیں، آزمائش چاہتے ہیں، اپنی بھی اور دوسروں کو بھی. ابتغاء التأویل ہی، اور اس کی غلط تأویل بیان کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأویله الا اللہ، اور حقیقتا قرآن مجید کی آیات کا صحیح معنی اور صحیح تأویل جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ علماء جن کے قدم ثابت ہے علم میں، وہ بھی جانتے ہیں. اور یہ علماء جن کے قدم راسخ ہے علم میں، یقولون آمن بھی، فرماتے ہیں ہم تصدیق کرتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں پورے کے پورے قرآن مجید پر. بھی دیکھیں، بھی ہے نہیں، صرف متشابہ نہیں، یہ محکم نہیں، بھی پورے کے پورے اس کتاب پر، پورے قرآن مجید پر. کل من عند ربنا، سارے کے سارا قرآن، یہ سارے کے سارے آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کی طرف سے ہیں. یاد رکھیں اللہ اور رب کے لفظ میں فرق ہے. کل من عند اللہ نہیں، کل من عند ربنا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک ہے، حاجت روا، مشکل کشا، یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی اس میں شامل ہے. نفع نقصان کا مالک وہ ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو راسخ علم ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، اس آیت کو یاد کرنا ہے، لکھ لیں. یہ پہلا سٹیپ ہے ان مسائل کو سمجھنے کا، اس آیت کو یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے ترجمے کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومعنى هذا الاحکام، اس آیت کریمہ میں احکام کے لفظ کا معنی یہ ہے، ان یکون معنى الآية واضحا جلیا، کہ آیت کا معنی بالکل واضح ہو، جلی یعنی صاف، لا خفاء فیہ، اس میں کوئی بھی چیز چھپی ہی نہیں ہے. یعنی سننے والا فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہی معنی ہی مراد ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. مثال دیں، دیکھیں چند مثالیں دیتے ہیں. مثل قول تعالی، پہلی مثال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13. اے لوگو، یا ایہ الناس، اے لوگو، انا بے شک ہم نے، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثى، ایک نر اور ایک مادے سے، آدم اور حواء علیہ الصلوۃ والسلام، وجعلناکم، اور تمہیں بنایا، شعوبا قبیلہ، شعوب و قبائل، یہ قبیلے اور شعوب کیوں بنائے؟ لتعارف، تاکہ ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرو. کوئی مخفی معنی ہے؟ ایک نر ایک مادہ سے پیدا ہوئے، واضح بات ہے. دوسرا معنی کوئی ہے؟ نہیں ہے. قبیلے کیوں بنے ہیں؟ معرفت کے لیے، پہچان کے لیے. آپ انڈیا سے ہیں، میں پاکستان سے ہوں، فلان یمن سے ہے، فلان سعودی سے ہے، تعارف ہوتا ہے، پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے. وقوله، دوسری مثال دیکھیں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. کچھ چھپی بات ہے؟ یہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، کوئی اور نہیں ہے، تمہارا محسن ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہمارا خالق ہے، جو ہم سے پہلے گزرے ان کا خالق کون ہے؟ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ان کا بھی خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. کیوں عبادت کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر، واضح معنی ہے، واضح الفاظ ہیں. تیسری مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقوله تعالی واحل الله البيع وحرم الربا، سورۃ البقرۃ 275، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. خرید و فروخت حلال ہے اصل میں بنیادی طور پہ، اور سود بنیادی طور پر حرام ہے. بات ختم ہے. کوئی دوسرا معنی ہے؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے، یار سود پتہ نہیں حرام پتہ نہیں حلال ہے، مشکل ہے مجھے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ وحرم الربا، کوئی نہیں کہہ سکتا. وحل اللہ البیع، خرید و فروخت حلال ہے بنیادی طور پہ، الا کہ کوئی ایسی چیز آ جائے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے، جیسے انشاءاللہ ہم خرید و فروخت مسائل میں تفصیل سے بیان کریں گے. تو معنی واضح ہے، محکم ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی 1% سود جائز ہے، تو واپس کہاں پہ لے کے آئیں گے ان کو؟ واضح آیت ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی متشابہ آیت بھی نہیں ہے اس کے متعلق، کیونکہ یہ محکم ہے صرف. وحل اللہ البیع وحرم الربا. چوتھی مثال سے ایسا فرماتے ہیں، وقوله تعالی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به، تم پر حرام کر دیا گیا المیتۃ، مردار جانور، والدم، اور خون، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ به، اور جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سوا ذبح کیا گیا ہو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، شیخ صاحب فرماتے ہیں وامثلۃ ذلک کثیرہ، اور اس کی مثالیں بہت ہی زیادہ ہیں. قل هو الله احد، کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، کچھ چھپا ہوا معنی ہے؟ بالکل واضح ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کوئی ضرورت ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے نہیں بعد میں عبادت ہو سکتی ہے، عبادت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. لا اعبد ما تعبدون، پھر آگے بیان کروں گا میں کبھی انشاءاللہ، کہ اس سورت میں ولا انا عابد ما عبدتم نفی ہے، انا کی، انا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. لا اعبد، اعبد کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. تو دونوں کی نفی، جملہ فعلیہ کی بھی نفی، جملہ اسمیہ کی بھی نفی. جملہ فعلیہ کی نفی کا مطلب ہے کہ فعل جو ہے اس کی نفی ہے، فعل نہیں ہوگا، لیکن فعل ہمیشہ وقتی طور، وقت سے جڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ جملہ اسمیہ کی نفی کر دیتے ہیں پھر تو مطلق نفی ہو جاتا ہے، یعنی کسی صورت میں بھی لا اعبد ما تعبدون. سبحان اللہ. اچھا آگے دیکھتے ہیں، ومعنى هذا التشابه، اب بات کرتے ہیں تشہدوں کی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا, جو جس جن کے پیچھے وہ لوگ لگتے ہیں جن کے دل میں مرض ہے, جو فتنہ چاہتے ہیں, امت میں انتشار چاہتے ہیں. معنی ہے یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان یکون معنی الآیۃ مشتبہا خفیا, کہ آیت کا معنی واضح نہ ہو, مخفی ہو. بحیث یتوہم منہ الواہم, کہ کوئی شخص, کسی شخص کو وہم ہو آیت کو پڑھ کر یا سن کر, ما لا یلیق باللہ, جو اللہ تعالی کی شان کے لیے لائق نہ ہو, او کتابی, یا اللہ تعالی کتاب کے لیے لائق نہ ہو, او رسول ہی, یا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لائق نہ ہو, یعنی ان کی شان بے ادبی ہوتی ہو. ویفہم منہ العالم الراسخ فی العلم خلاف ذلک, اور جو عالم ہے جس کے قدم ثابت ہیں علم میں, وہ ان آیات سے دوسرا معنی سمجھتے ہیں, جو جس معنی کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن دل میں ٹیڑھا پن ہے اور زیر ہے. یاد رکھیں دل کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, جب تک کہ دل صاف اور پاک نہیں ہوتا نا, پھر اس میں آپ کسی بھی خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے. فی قلوبہم زیغ, پہلے زیغ ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا, فتنہ چاہتے ہیں, انتشار چاہتے ہیں, اور متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں آپ کو مثالیں دوں گا انشاءاللہ, آپ خود سوچیں گے, واللہ حیران کن باتیں ہوں گی کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے محکم واضح آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے دوڑ پڑے. وجہ کیا ہے, دل میں ایسی عجیب سی مرض ہے بس, جس کا اللہ تعالی علاج کر سکتا ہے, واللہ مخلوق کی بس نہیں ہے. اس لیے دیکھیں آپ, نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثریت ڈٹی ہوئی ہے, ہم نے سمجھنے نہیں ہے, ہم نے جہالت پر ہی مرنا ہے. کیا کر سکتے ہیں ان کا, جب اکثریت جہالت پر ہی مرنا چاہ رہے تو مرنے دیں, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ آتا فرماتا ہے, جس کے اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتا ہے, اس کے راستہ آسان کر دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے قریب ایک بالشت ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے قریب ایک ذراع ہوتا ہے, اور جو چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب دوڑ کے آتا ہے. قریب تو آ کے دیکھیں نا, تھوڑا سا اپنی سوچ تو تبدیل کریں, متشابہ کے پیچھے تو چھوڑے نا تھوڑا سا, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے توفیق دیتا ہے. اب مثالیں دیکھیں متشابہ کی, شیخ صاحب فرماتے ہیں. اچھا, یہاں پر شیخ صاحب نے تین چیزوں کا ذکر کیا, جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہ ہو, اور قرآن مجید. میں ایک مثال دوں گا جن میں اور مسائل بھی, جن کے تعلق عقیدے سے ہے. یہ تین تو بنیادیں ہیں عقیدے کی, اللہ تعالیٰ پر ایمان, کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان, پھر فرشتوں کی بات آئے گی, فرشتوں کو بیٹی کہا گیا, کیسے کہا گیا, عجب بات ہے عجب. اور اس طریقے سے جو تقدیر کے مسائل ہیں, صحابہ کرام ہیں, امہات المؤمنین ہیں, ان کے بارے میں چند مثالیں دوں گا انشاءاللہ. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ تین چیزیں ہیں, ان کے متعلق جو ہے زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے, کیونکہ جس نے یہاں پہ غلطی کی تو پھر وہاں پہ غلطی آسانی سے اس سے ہو سکتی ہے, اور جس نے یہاں پر صادق قدمی سے کام لیا, مضبوطی سے کام لیا, تو پھر آگے قدم ڈگمگائے گی نہیں اسے انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں مثال ہو, اس کی مثال فی میں تعلق باللہ تعالی, جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, کہ ایسے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہیں. ایتوہم واہم, کوئی شخص یوں سمجھے من قول تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے, بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کوشادہ ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 64, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کوشادہ ہیں. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے ان للہ یدین مماثلتین لأیدی المخلوقین, کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ مخلوق کے ہاتھ ہیں. ہاتھ کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں, ہے نا, ہاتھ تو انسان کے بھی ہیں, ہاتھ تو جانوروں کے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میرے بھی ہاتھ ہیں. اگر کسی نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے کہ مخلوق کے ہاتھ ہیں, تو اس نے مثل بیان کی یہاں پہ, اس کے دل میں زہر ہے, ٹیڑھا پن ہے. اچھا اس لیے بعض نے کہا جب یہ ٹیڑھا پن پہلے دل میں تھا تو انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو, کیونکہ ہاتھ تو مخلوق کا ہے. اس لیے ہاتھ کا معنی طاقت ہے, نعمت ہے, قدرت ہے. عربی زبان میں لی یدن علیک, میرے اوپر آپ کے اوپر میرا ہاتھ ہے, یعنی میری طاقت ہے, میری نعمت ہے. کچھ شخص کہتے ہیں نا بڑے چھوٹے کو, آپ لوگ بھول گئے کیا ابھی تک تو میرا ہاتھ تمہارے سر پہ تھا, اگر جو کبھی سر پہ ہاتھ نہیں رکھا یعنی ابھی تک تو میرے جیسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں مدد کرتا تھا تمہاری, اب تم سے دور ہو گئے. تو ید کا معنی عربی زبان میں, اردو میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو حقیقی ہاتھ ہوتا ہے جسے پکڑا جاتا ہے, اور دوسرا معنی ہے طاقت کا, نعمت کا, قدرت کا. تو جب ان کے ذہن میں سب سے پہلے تشبیہ آئی پھر آیات کا انکار کیا. دیکھیں تشبیہ سب سے پہلے آتی ہے مشبہ کے ذہن میں بھی اور معطلہ کے ذہن میں بھی. اللہ تعالیٰ کی صفات متعلق جو گروہ ہیں, ایک ہے مشبہ جنہوں نے تشبیہ کی اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے ساتھ, دوسرے معطلہ انکار کرنے والے, ان کی تین چار قسمیں ہیں. جنہیں اسماء و صفات سب کا انکار کیا جہمی, جنہیں اسماء کا اقرار کیا اور صفات کا انکار کیا معتزلہ, اور جنہوں نے اسماء کا اقرار کیا اور صفات میں سے سات صفات کا اقرار کیا باقی سب کا انکار کیا اشاعرہ, اور جنہوں نے اسماء ساروں کا اقرار کیا اور صفات میں صرف آٹھ صفات کا اقرار کیا باقی سب کا انکار کیا ماتوریدیہ, یہ ان کو کہتے ممکن صفات. بھائی جس نے سب کا انکار کیا جس نے سات کا انکار کیا تو فرق کیا ہے؟ کہتے عقل نے مانا تو عقل اندھی ہے تم لوگوں کی, سات کا مانتی ہے اور باقی کو نہیں مانتی. جس طریقے سے ان سات کا اقرار کیا ہے تو آٹھویں دسویں بیسویں کا بھی کرو, جو باقی سب کا اقرار کرو. یہ دو عقل ہیں تمہاری, کیا دو ترازو تمہارے دماغ کے اندر تمہاری کھوپڑی میں, سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر چوتھا گروہ آیا ہے جو ان سب سے خطرناک ہے. پہلا تو مشبہ تھا, دوسرا معطلہ تھا, تیسرا گروہ مفوضہ, جو کہتے ہیں اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کا معنی ہم جانتے نہیں ہیں. شیخ میتے میں فرماتے ہیں ان دونوں سے زیادہ شریر لوگ ہیں, بڑے شر پسند لوگ ہیں اور بڑے خطرناک لوگ ہیں. کیونکہ جس نے تشبیہ کی تو واضح کہہ دے بھائی میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ دونوں, میں اس لیے مانتا ہوں دونوں کی مشابہت ہوتی ہے, یہ کفر ہے. اور جس نے انکار کیا اس نے کہا مشابہت لازم آتی ہے اس لیے میں انکار کرتا ہوں, اسے واضح کہہ دیا. جہمیہ پر کفر کا فتویٰ لگا, باقی بدعتی ہیں سارے. مفوضہ کے بارے میں دیکھیں خطرناک بات دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہیں, دوغلا پن دیکھیں ذرا عجیب عجیب, ہم مانتے ہیں کہ ہیں لیکن معنی نہیں جانتے ہیں. تو پھر معنی کیا ہے؟ لفظ کو معنی اور لفظ سے معنی کو نکال دیا, لفظ کو معنی تصدیق کی اور لفظ کے اندر جو معنی اسے نکال دیا. اب لفظ بغیر معنی کے کیا کام, اس بوتل سے پانی نکال دو اس کی کیا قیمت ہے, کیا بچے گا اس کے اندر؟ اصل جو معنی اس کو تو نکال دیا آپ نے, لفظ پڑھتے ہیں کہتے ہیں لفظ پڑھنے کے لیے بس, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم جو ہے پڑھنے کے لیے, معنی نہیں جانتے ہم کیا ہے. ابو منصور ماتوریدی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے میں جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہوا ہے وہ ایسے جیسے حروف مقطع ہیں, الف لام میم. الف لام میم کیا معنی ہے؟ کوئی بھی نہیں. رحمہ رحم کیا معنی ہے؟ کوئی بھی نہیں. پتہ نہیں کون سی کتاب توحید ہے اس میں, کون سی توحید ہے اس میں, اور لوگوں کو کیا درس دینا چاہتے ہیں, اور لوگوں نے کس طریقے سے کروڑوں لوگوں نے اس عقیدے کو اپنایا ہوا ہے دنیا پر. جانتے ہیں ماتوریدی جو ہیں بہت زیادہ ہیں امت میں, اکثریت انہیں ماتوریدیہ کی ہے. تعجب کی بات یہ ہے جب میں نے تھوڑا سا غور کیا, جب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معنی نکال دیتے ہیں تو پڑھتے کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, رب کا معنی نکال دیا. رب کا کیا معنی ہے؟ خبردار ذہن میں آیا کہ مشکل کو شہائی طرح مالک کے خالق, خبردار ذہن میں معنی آیا تو تشبیہ کرتے تم لوگ, مجسمہ ہو تم لوگ. ابن تیمیہ تجسیم کے قائل ہیں, ابن تیمیہ کے جو بھی متفق ہیں سب تجسیم کے قائل ہیں. خبردار کبھی بھی آپ کے ذہن میں معنی نہیں آنا چاہیے. تو پھر رب العالمین کیا ہے؟ رب کا معنی نکال دیں آپ, بچے گا کیا؟ عالمین کا کیا ہے ہم نہیں جانتے.
یہ کون سی کتاب پڑھ رہے جس کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ عالمین کے کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا عالمین سے تعلق کیا ہے، بے معنی نہیں جانتے ہیں. الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب ہے، معنی نہیں جانتے ہیں، کون جانے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بس عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر کیا ہے. فرعون جانتے ہو کون ہے؟ فٹ کہتے فرعون مصر کا بادشاہ ہے، بڑا ظالم تھا، یہ تھا وہ تھا. نمرود کون ہے؟ فٹ جواب دیں گے آپ. ابو لہب کون ہے؟ تب چدا بی لہب و تب. الرحمن الرحیم کون ہے؟ نہیں جانتے. ان للہ ان الیہ راجعون، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ واللہ عجب بات ہے. علماء اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں سر کے اوپر، مشکل سے سر اٹھا سکتے ہیں بےچارے، اور بات ایسی کرتے ہیں. کبھی غور و فکر کیا ہے ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ میرے بھائی اس کا مطلب دیکھ کتنی خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک تہائی کا معنی ہی نہیں ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی ایک تہائی بے معنی ہے. کوئی شخص کتاب لکھتے مخلوق میں سے کتاب لکھتے آپ کے لیے، اور اس کی ایک تہائی ایسی زبان جو کوئی سمجھ نہیں سکتا، وہ کتاب کوئی پڑھے گا؟ کوئی خریدے گا؟ ہر دوسرے صفحے میں، ہر دوسری لائن میں میرے بھی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، اکثر آیات کی خاتمہ انہیں اسماء و صفات سے ہوتا ہے. ذرا غور کریں آپ، آپ نے آیت تو پڑھی، یعنی کوئی بھی آیت نامکمل ہے، یعنی کوئی بھی آیت قرآن مجید کی جس کا اختتام اللہ تعالیٰ اسماء و صفات پہ ہوتا ہے، جب ایک سینٹنس جملے کا ایک حصہ بے معنی ہے تو جملہ کیسے سمجھو گے میرے بھائی؟ ذرا یہ بات ذرا سمجھیں. آپ کوئی جملہ بتائیں، آپ آدھا جملہ انگلش میں پڑھیں اور آخری جو لفظ چائنیز میں پڑھیں جس کو چائنیز نہیں آتی، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے آپ کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کیوں وقت ضائع کرو ہمارا؟ یہ ہمیں پڑھا کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ کیا سبق دینا چاہتے ہو؟ باتیں بے معنی کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو ہمارا. احکم الحاکمین، رب سبحانہ و تعالی کے کلام ایسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. آئے دیکھتے ہیں. عجب، میں نے کہا عجب باتیں سنیں گے آپ، اللہ عجب باتیں. تو اللہ تعالی کی ذات کے متعلق کوئی شخص یہ گمان نہ کرے، اس وہم کا شکار نہ ہو، یہ غلط فہمی نہ ہو اسے کہ ایسا معنی آیا سے نکال لے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے بل یدہ مبسوطتان، ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا کل من عند ربنا، اسے واپس کریں گے محکم کی طرف. ہاتھ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے حقیقی ہاتھ جسے پکڑا جاتا ہے، دوسرا معنی ہے طاقت کا، قدرت کا، نعمت کا. یہاں پر کیا معنی مراد ہے؟ یدہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کی طرف دونوں ہاتھ کو اشادہ ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ سورہ صاد آیت 75 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، کیا کہیں گے؟ اگر نعمت ہوتی تو نعمتیں دو ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا دو طاقتیں ہیں، دو قدرتیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دوسرا معنی ہے یہ نہیں. العلم الراسخ فی العلم، آپ اس معنی میں، میں نے شروع میں بات کی تھی، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین کے عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیا، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اور مضبوطی سے دلائل کے ساتھ، واللہ سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ جا کے پڑھیں ان کی کتابیں، فقہ اکبر پڑھ کے دیکھ لیں، عقیدہ طحاویہ پڑھ کے دیکھ لیں. احناف کا عقیدہ کی بات کر رہا ہوں، شرح عقیدہ طحاویہ کی پڑھ کے دیکھ لیں. اتنی پیاری تفصیل بیان کی گئی نا اسماء و صفات کے بعد میں، والله عقل حیران ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو احناف کے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، حنفی ماتوریدی ہیں. عجب بات، عقیدہ ملا کس کا؟ ابو مسلم ماتوریدی کا، جو کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم الف لام میم جیسا ہے. اور امام ابو حنیفہ کو، جس کو امام اعظم کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ صفت رحمت سے متصف ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. لیکن نہیں، یہ ہم نہیں مانتے، تشبیہ لازم آتی ہے. امام اعظم بڑا امام ہے یا ابو مسلم ماتریدی بڑا امام ہے یہاں پہ تمہارا؟ کون بڑا امام ہے تمہارا؟ امام اعظم کی بات کیوں چھوڑ دی یہاں پہ؟ ایک ہی وجہ ہے جسے کہتے ہیں خواہش نفس. جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے وہی میں اپناتا ہوں. بس میرے دل کو اچھا لگا ابو مسلم ماتریدی کی یہ بات میں نے اپنا لی, میرے فقہ مجھے اچھی لگی امام نے میں نے وہ اپنا لی, میرے پاس ترازو کیا ہے کس کا اپنانا کس کا چھوڑنا ہے؟ صرف ہوا نفس, ترازو ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. یہ میرے پیار پیغمبر حسن کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں؟ کیا وہ پس برسی کر سکتے ہو؟ ہم بھی نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ دل کی مرض ٹھیک نہیں ہوگی ان کی. وقت اتنا تھا, اگلے درس میں شیخ صاحب نے صرف ایک مثال دی ہے, میں اللہ تعالیٰ کی صفات متعلق کی دوسری مثال بھی دوں گا. این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے میں دیکھوں گا کہ بتاؤں گا انشاءاللہ. محکم آیت کون سی ہے, متشابہ آیات کون سی ہے, کیسے غلطی ہوئی اور متشابہ کیوں ہے, متشابہ جو متشابہ آیات میں سے اور اس کا حل کیا ہے. متشابہ محکم کی طرف لوٹائیں گے اور پھر اپنی دلائل جو ہے میں اپنی بات نہیں کروں گا, علماء کے اقوال سے انشاءاللہ بیان کریں گے, سلف صالحین کے اقوال سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.